الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے پچھلے جمعے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے سمجھا تھا۔ انشاءاللہ آج اسی تسلسل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار، بیسک میتھڈالوجی، اس عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ سورہ جمعہ کی آیات کے حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سورہ صف یا جمعہ کی آیات سے کچھ استفادہ کریں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع فراہم کیا۔ جمعہ کا دن ایک مبارک دن ہوتا ہے، پھر جمعہ کے دن ایک اور توفیق مل جائے کہ مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں بھی اول وقت میں آنا۔ مسجد میں بعض لوگ اس وقت بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کہ جب جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اقامت کہی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض اللہ کے بندے اور بندیاں وہ بھی ہیں کہ جنہیں مسجد سے اور اللہ کے گھر سے اور خاص طور پر جمعے کی نماز سے شدید محبت ہے، اور وہ بے چینی کے ساتھ مسجد کی طرف آتے ہیں، اول وقت میں آتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد سے، نماز سے، جمعے کی نماز سے ایک محبت، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر اس میں ایک جذبہ اور بھی ہے، یا ایک آبجیکٹو اور بھی ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن جہاں اجتماعیت کا ایک فائدہ ہے، ایک زبردست نظام ہے ہمارے دین میں جمعے کا، وہاں کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کا بھی موقع ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ جمعے کے دن خطاب فرماتے تھے۔ چار رکعت ہوتی ہیں ظہر میں، لیکن جمعے کے دن دو رکھی گئیں اور دو خطبے رکھے گئے۔ وہ دو خطبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب ہوا کرتے تھے، اور وہ خطبے بنیادی طور پر تذکیر و یاد دہانی تھی، یعنی قرآنی آیات پڑھتے، لوگوں کو یاد دہانی کرواتے۔ یہ مقصد ہے جمعے کے دن کا۔ اس میں فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم جمعے کے دن تیاری سے آئیں۔ جمعے کا دن مبارک دن، برکت والا دن، اس دن غسل کرنا خاص طور پر سنت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ جمعے کے دن خاص طور پر نماز کے لیے غسل کرنا، پھر صاف ستھرے اچھے پاکیزہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور بڑے اہتمام سے، جیسے عید کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو مسلمانوں کی عید قرار دیا، چھوٹی عید قرار دیا، لیکن سینس وہی ہے کہ یوم العید، عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، خوشی کا دن ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس اجتماع کا اصل آبجیکٹو جیسے میں نے عرض کیا یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. لہذا جو بھی جمعے کی نماز پڑھائے یا تذکیر کرائے اس کا بنیادی آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ بالکل بنیادی چیزیں جو یاد دہانی کے لیے بہت ضروری ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان مقاصد کے تحت جمعے کی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اور فضیلت آتی ہے حدیث میں ہی کہ ایک جمعے کی ادائیگی سے لے کر دوسرے جمعے کی ادائیگی تک بیچ میں جو پورا ہفتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے برکت سے ان دنوں میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اچھی طرح انسان غسل کرے، وضو کرے، مسجد میں آئے، نماز ادا کرے، تو گناہ صغیرہ اس عمل کی وجہ سے، اس پاکیزہ عمل کی وجہ سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے انسان. تو یہ نیت بھی ہونی چاہیے مسجد میں اول وقت جانے کی. مزید یہ جیسے میں نے عرض کیا، فضائل تو اتنے ہیں جمعے کے دن کے اور اس کے خاص طور پر نماز کے کہ کئی گھنٹے اس پر بیان ہو سکتا ہے، لیکن چند باتیں جو ذہن میں ہوتی ہیں وہ یاد دہانی کے طور پر عرض کر دی جاتی ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب لکھتا ہے. فرشتوں کو باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں دروازے پر اور اجر و ثواب بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. اٹینڈنس تو لگاتے ہی ہیں لیکن اجر و ثواب بھی لکھتے ہیں. تو جو اول وقت میں آتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جو دوسری گھڑی میں آتا ہے پھر اس کے لیے ایک گائے یا بیل، تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ایک بکرا یا دمبا، چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی، اور پانچویں اور آخری گھڑی میں جو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک صدقہ، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اذان ہو جاتی ہے اور عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، تو وہ فرشتے پھر جو ہیں وہ خطبہ سننے آ جاتے ہیں. تو اب اگر کوئی دیر سے آیا تو اٹینڈنس بھی نہیں لگے گی، اس کا اجر و ثواب بھی جاتا رہے گا. تو کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، تو ہم مسجد میں اول وقت میں آئیں، دو رکعت تحیت الوضو پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں، یہ حق ہے مسجد کا. پھر اگر موقع ہے تو سورۃ الکہف کی تلاوت کر لی جائے، سکون سے مسجد میں بیٹھ کر پاکیزہ ماحول میں نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی. تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام کر کے ہم اپنے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، موقع ہم سب کے پاس ہے. تو بہرحال میں نے چاہا تو آج اس طرف توجہ دلا دوں. الحمدللہ یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس کا اہتمام کرتے ہیں. سورہ کہف ہے، درود شریف ہے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کثرت سے پڑھنا چاہیے جمعے کے دن. تو بہرحال یہ وہ اہتمام ہے جو ہمیں جمعے کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے. اب آئیے ذرا آج کے موضوع کے حوالے سے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کو پہلے اپنے ذہن میں لے آئیے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقصد قیامت تک چلتا رہے گا، کار رسالت قیامت تک چلے گا. وقت ہے، فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور وہ مقصد بعثت کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9 اپنے ذہن میں لے آئیے. اللہ پاک فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا کے ساتھ، یعنی اصل ہدایت نامہ قرآن حکیم کے ساتھ، دی گائیڈنس کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کا دین، دین اسلام کی تعلیمات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، اس کو غالب فرمائیں، اس کو ڈومیننٹ کریں پورے کے پورے نظام زندگی پر. تو یہ ہے مقصد بعثت جناب نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 23 برس کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوی زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں تو ایک ایک لمحہ آپ کو اسی مقصد کے حصول کے لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں اور کاوشیں نظر آئیں گی. انشاءاللہ آج آخری دن 10 منٹ میں وہ میتھڈ بھی، وہ منہج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مطالعہ کریں. تو بہرحال مقصد بعثت دنیا میں ایک عادلانہ نظام کا قیام، دنیا میں دین کا غلبہ، اور دین کا غلبہ محض دعاؤں سے نہیں ہوتا، یہ بات تو ذہن میں رکھیں. دعا بھی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دعاؤں کا نتیجہ نظر آتا ہے. سیدنا عمر فاروق کے لیے دعا کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دعا قبول ہوتی ہے، لیکن محض دعائیں نہیں کی. دعا اس وقت کارگر ہوتی ہے کہ جب اپنی سی محنت کر لے انسان. بدر کی رات، غزوہ بدر، میں دعوت دوں گا آپ کو، ذرا رائک المختوم پڑھیے، ساری تفصیل موجود ہے کہ جس رات بدر ہونے والی تھی دوسرے دن تقریباً 313 نہتے تقریباً مسلمانوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے بدر. مدینے سے اور مکے سے کتنا ڈسٹینس ہے اگر آپ گئے ہوں بدر کے مقام پر تو آپ کو اندازہ ہے, بالکل بیابان ہے, مکے سے بھی فاصلہ اچھا خاصا اور مدینے سے بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے. کنویں تھے وہاں پر, ایک ٹریولنگ ایک روٹ تھا کیروان کا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے. تو بہرحال بدر کے میدان میں دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے سیرت کی کتابوں میں, اور اس دعا کا نتیجہ الحمدللہ نظر آتا ہے. لیکن دعا سے پہلے ایک بڑی زبردست جدوجہد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک ایک صحابی کا کردار اور اخلاق اور معاملات کو ٹھیک کیا, پھر ایسے عظیم صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں آئے. تو بہرحال جو موضوع ہمارا آج کا ہے کہ ایک عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے لیے, دین کا غلبہ کرنے کے لیے افراد کی تیاری, کیونکہ دین کا غلبہ افراد کی تیاری کے بغیر ہو نہیں سکتا. ایک عمارت بنانی ہے تو آپ کو را مٹیریل چاہیے, را مٹیریل, اس میں پتھر چاہیے, اس میں اینٹیں چاہیے, اس میں لوہا چاہیے, اور ایک خاص ترتیب سے اس کو لگانا ہوگا. ایسا ہی نہیں کہ سب جمع کر دیا عمارت بن جائے گی. ایک خاص ترتیب سے پہلے پلنتھ بنتی ہے, پہلے جو عمارت کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے بنیاد ڈالی جاتی ہے, پھر پلر ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد عمارت بنتی ہے. تو سیکوینس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی دین کے غلبے کے لیے, غلبہ دین کے لیے ترتیب بھی ہم کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے لینی ہوگی. لہذا رب کائنات فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. سورہ جمعہ کا بھی تھوڑا سا تعارف سن لیجئے, آیت نمبر 2 ہے اور مرکزی آیت ہے سورہ جمعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہے, بعثت سورہ صف بیان کر رہی ہے, سورہ جمعہ میں طریقہ کار آیا. جمعہ جیسے کہ نام ہے ویسے ہی اس میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں, خاص طور پر اس کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پورا کا پورا نماز جمعہ سے متعلق ہے. لیکن ابتدائی آیات بھی بڑی اہم ہیں, ابتدائی 8 آیات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بیان کر رہی ہیں. پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کار, جو بغض اور عداوت اور دشمنی ان کے دلوں میں موجود تھا اس کا تذکرہ بھی ہے, موت کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. جمعے کے دن اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, خاص طور پر آخری رکوع یا 3 آیات جو ہیں وہ آپ سنتے ہی ہیں ہر جمعے میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ پوری آیات ہیں جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعے کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے, ندا لگائی جائے, فسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑو جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کے لیے, وذروا البیع, اور تمام کاروبار زندگی تجارت وغیرہ ترک کر دو, چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو اور سمجھو. مدنی سورت ہے, مدینے میں نازل ہوئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمعہ کا سلسلہ ہے یہ مدینے میں جا کر اس کا باقاعدہ آغاز کیا. آپ کے جانے سے پہلے ہی وہاں کچھ صحابہ کرام نے مسجد بنائی تھی اور جمعہ وہاں پر شروع ہو چکا تھا. مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے وہاں پر جہاں پہلا جمعہ ہوا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو باقاعدہ ایک جمعہ کا سلسلہ شروع ہوا, جس طرح الحمدللہ ابھی تک جاری ہے. تو اس صورت میں مرکزی طور پر آیت نمبر 2 میں رب کائنات نے اس امت پر کیے جانے والے عظیم احسان کا تذکرہ کیا ہے. احسان عظیم کیا ہوا اس امت پر؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہاں پر الفاظ آئے تھے سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, یہاں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا, مبعوث فرمایا امیین میں, مکے والوں کو امی کہتے تھے, امی لقب. امی عام طور پر یہودی جو ہیں وہ چڑھانے کے لیے کہتے تھے, ایسے لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے, ایسے لوگ جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں معاذ اللہ. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب قرار دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایسا عظیم رسول کہ جو امی لقب ہیں, کہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی سے انہوں نے پڑھا لکھا نہیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت رب کائنات کی طرف سے ہوئی خاص طور پر, تو امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم لقب. اور اسی طرح اہل کتاب مکے والوں کو امی کہا کرتے تھے. یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ پاک ہے جس نے ان امیوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو آیت کا اگلا حصہ, اس میں 4 کام بیان ہوئے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بڑے غور سے سننے کے ہیں. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، اہمیت سمجھ لیجئے۔ انقلاب ہم چاہتے ہیں دنیا میں آئے، تبدیلی آئے، دین کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور بڑے مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر صحیح میتھڈ، صحیح منہج، صحیح طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا عظیم تر انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد کی تیاری کا، اس کے لیے چار کام کیے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی کام، یہی چار کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اب اس کو بڑے غور سے سنیے۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ اگر نوٹنگ کرنے کا موقع ہوتا ہے نا تو نوٹ بھی کر لیں، انڈر لائن کر لیں، یا کم از کم دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ پیغمبر کا عظیم تر انقلاب برپا ہوا جس کے پیچھے اصل محنت ساری کی ساری دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت و تبلیغ کا اصل ذریعہ، اصل سورس اللہ کی آیات کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ نمبر دو، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا بڑا زبردست عمل ہے کہ جو انقلاب کے سے پہلے، عظیم تر انقلاب جو دنیا میں آنا چاہتے، دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے افراد کی شخصیت کو بدلنا، افراد کے اندر تزکیہ پیدا کرنا، خدا خوفی پیدا کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ یہ دوسرا کام ہے پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر ون، نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر تین، ویعلمہم الکتاب، اور وہ ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں انہیں احکامات شریعت کی۔ اور نمبر چار، والحکمہ، اور شریعت کے احکامات کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی وزڈم، اس کے اندر اصل آبجیکٹو کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے، یہ امی جو تھے یہ واضح طور پر کھلی گمراہی میں تھے۔ پیغمبر نے آ کر وہ اندھیرا دور کیا اور روشنی کا چراغ جلایا جو ہمیشہ کے لیے جلنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے ذرا اس مقام کے ان باتوں کے حوالے سے ایک دو باتیں اہم جو ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم تر انقلاب کیسے برپا فرمایا، اس کی ترتیب کیا ہے۔ قرآن میں چار مرتبہ آیا، چار کام چار مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوئے۔ میں صرف ریفرنس عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعا، دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تو ہماری اولادوں میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھا، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ دعا ملتی ہے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پھر دوسری مرتبہ سورہ بقرہ میں ہی آتا کہ رب کائنات نے احسان فرمایا اہل ایمان پر، اور سورہ بقرہ میں بھی اس دعا کا تذکرہ آتا۔ تیسری مرتبہ یہ سورہ آل عمران میں آتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تیسری مرتبہ سورہ آل عمران میں آیا، اور چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ کی مرکزی آیت مبارکہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم موضوع ہے کہ ایک ہی موضوع چار مرتبہ اگر قرآن میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اس طریقے کار کی کتنی اہمیت ہے۔ اب دعا بھی کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس طریقے کار، اس میتھڈ، اس منج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اختیار نہیں کیا گیا تو کتنا ہی مخلص ہو انسان، اجتماعیت کتنی مخلص ہو، کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ کارگر نہیں ہوگا۔ کیونکہ رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہستی میں، شخصیت میں، ان کے منج میں بہترین اسوا موجود ہے، بیسٹ ایگزامپل موجود ہے۔ لیکن یہ بہترین اسوا ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کا متمنی ہے, آخرت میں اجر و ثواب چاہتا ہے, آخرت میں بدلہ چاہتا ہے, آخرت میں عزت چاہتا ہے, آخرت میں رب کی رضا چاہتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کر کے ہدایت حاصل کر کے اس طریقے کار منج کو اختیار کریں گے تو تبدیلی آئے گی. لہذا جیسے میں نے عرض کیا, آج پوری دنیا میں الحمدللہ بڑی زبردست تحریکیں, بلا شبہ کوئی شک نہیں, پوری دنیا میں اسلام کے احیاء کے لیے, انقلاب کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے بڑی زبردست تحریکیں ہیں, جس کا تذکرہ کریں تو گھنٹے لگ جائیں. ہر جگہ, سعودی عربیہ میں, مصر میں, افغانستان میں, اسی طرح پاکستان, ہندوستان میں بڑی زبردست تحریکیں ہیں جو کہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں, دعوت کا کام کر رہی ہیں. لیکن اس طریقے کار پر اگر کام نہیں ہوگا تو کتنے ہی مخلص ہوں, اخلاص کتنا ہی ہو, تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے افراد تیار کیے جائیں, اور یہی طریقہ ہے جناب نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے مختصر وقت میں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے کار پر کیسے عمل کیا. اس طریقے کار کو سمجھنے کے لیے پہلے عربوں کی حال, عربوں کی کیفیت کیا تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. چند باتیں عرض کروں گا تاکہ اندازہ ہو کہ کس گھٹا توپ اندھیرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کا کام شروع کیا. پہلی چیز جو سب سے زیادہ گھبراہٹ کا باعث ہے, جو سب سے خوفناک ترین چیز وہاں موجود تھی, وہ یہ تھا کہ بیت اللہ میں, اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تاریخ انسانی میں. رب کائنات کا گھر جس کو بنایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, پہلے تو بنایا تھا آدم علیہ السلام نے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی, پھر اس کو ری بلڈ کیا, ریکنسٹرکشن ہوئی اس کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. رب کائنات نے بھیجا ابراہیم کو, آپ جائیے وہاں وادی غیری ذی زرعین, ایسی وادی جو زراعت سے خالی ہے, وہاں پر ایک اولاد کو, اپنی اولاد کی ایک شاخ میں سے, کہہ لیجیے اپنی نسل کو آباد کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم نے علیہم الصلاۃ والسلام, اور اسماعیل نے ربنا. بڑی پیاری دعا آتی ہے جب وہ دعا, جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں, اِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سورہ بقرہ میں یہ پورا موضوع آتا ہے. تو بہرحال بیت اللہ کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ بیت اللہ میں, اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہو. رب کائنات نے حکم دیا تھا ابراہیم کو, ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, میرے گھر کو پاک رکھو, صاف رکھو, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو وہ گھر, وہ بیت اللہ جس میں رب کا حکم, رب کی تعلیمات اور رب کی عبادت ہونی چاہیے, وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. پورا ایک نظام ہے بت پرستی کا, اس کی وجہ سے پورا ایک اکنامک سسٹم ہے, مذہبی مونوپولی قائم ہے پوری کی پوری مشرقین مکہ کی, سرداران قریش کی خاص طور پر. اسی طرح زنا وہاں موجود, شراب نوشی عام سی شے, پینے کی شے ہی شراب تھی, عربوں میں پینے کی شے شراب تھی, پانی وغیرہ تو دھونے وغیرہ کے کام آتا تھا, پینے کی شے تو اصل تھی شراب. شراب نوشی, سود, جوا, سٹا, پھر لڑائیاں, قتل و غارت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو قتل و غارت ہے اس کی تاریخ موجود ہے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا اور جنگ و جدال شروع ہو گیا. یہ تاریخ تھی عربوں کی. پھر معصوم بچیوں کے ساتھ خاص طور پر یہ بیان کرتے ہوئے تو گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھار. ایسے لوگ بھی تھے اتنے سخت دل کہ بچی کو, معصوم بچی کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے. تصور نہیں کر سکتا انسان انسان ہونے کے لائق ہی نہیں, ایسے لوگ کہ جو بچوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں درگور کر دیں, کیسے لوگ ہوں گے, کیسا سخت دل ہوگا ان کا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب اس معصوم بچی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا, کیا گناہ تھا تیرا, وجہ کیا تھی. تو بہرحال یہ تھا وہ معاشرہ. اس معاشرے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ جلایا ہے ہدایت کا. بلکہ ایک اور بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, 36 سال یا 38 سال آپ کی عمر رہی ہوگی, ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ کا بچپن پڑھیے, انتہائی پاکیزہ, انتہائی صالح, آپ کی جوانی کے متعلق پڑھیے، انتہائی صالح جوانی، پاکیزہ ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کرنے والے کامیاب تاجر، بہترین شوہر، بہترین دوست، ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے۔ لیکن کیا وجہ بنی کہ 36 سال یا 38 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے گوشہ تنہائی اختیار کر لی؟ سوال ہے غار حرا کیوں گئے جبکہ تجارت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، معاشرے میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے؟ کیا وجہ، ریزنز کیا تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک گھر چھوڑ کر، محبت کرنے والی با وفا بیوی بچے چھوڑ کر محمد رسول اللہ ہرا جا رہے ہیں؟ کبھی ان باتوں پر غور کیجئے گا، سوال اٹھاتے ہیں لوگ اٹھانے والے، وجہ کیا تھی؟ اور مکے سے کافی دور ہے، اچھا خاصا ڈسٹینس ہے، وہاں جا کر رات کی تنہائیوں میں کئی کئی دنوں تک فاقہ کشی بھی کر رہے ہیں، کئی کئی دنوں تک کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں۔ سیدہ جاتی تھی وہاں پر کھانا لے کر، لیکن کھانا ویسے رکھا ہوا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کئی کئی دنوں تو غار حرا میں رہے۔ سوال یہ ہے کیوں، کیا سوالات تھے جو بے چین کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ اس کائنات کا رب کون ہے، رب کائنات کیسا ہے، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو تلاش میں رب کائنات کی، وَوَجَدَ کا ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو راہ حق میں سرگرداں پایا، حق کی تلاش میں تھے آپ، فَهَدَى، تو ہم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا بلکہ رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، سراجم منیرا بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا، روشن چراغ ہدایت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرا میں اصل میں اس غور و فکر کے لیے، کنسنٹریٹ کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے گئے کہ اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے، اس ظالمانہ نظام کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے کیسے ٹکر لی جائے، کیسے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دین نافذ و قائم کیا جائے۔ ظاہری بات ہے کسی اکیلے شخص کے لیے ممکن نہیں تھا یہ، اور آج بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اکیلے کھڑے ہو کر کرے۔ غور کرنا، پلاننگ کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، یہ تھا مقصد آبجیکٹو غار حرا میں۔ تو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، بجلی کا کڑکا، قرآن پڑھے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بجلی کی کڑکے کی طرح نازل ہوا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہلا کے رکھ دیا اس نے پوری کی پوری بستی کو۔ تو وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ رحمت للعالمین، جو دین لے کر آئے، وہ ہدایت کا سرچشمہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارے دین کا، دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے تعلیم و تربیت، علم سے۔ اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، لیکن پڑھیے کس کے نام سے؟ پورا تعلیمی نظام بیان ہو گیا اس میں، پورا تعلیمی نظام، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے لیے، رب کا، رب نے جو کائنات بنائی اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جائے، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، رب کی معرفت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے آغاز ہوا اس عظیم ترین وحی کا جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے، جو ہمیشہ کے لیے نازل ہوئی۔ بہرحال یہاں سے آغاز میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے علمی تحریک برپا کرنا بھی ضروری ہے، انقلاب محض جذبات سے نہیں آتا، انقلاب برپا کرنے کے لیے علمیت، دانائی، وزڈم بھی ضروری ہے۔ لہذا ایسے افراد کو تیار کرنا کہ جو علمی اعتبار سے بھی قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، اسلام کی تعلیمات کو وقت کے ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر پیش کر سکیں، یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ بہرحال انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ قرآن حکیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے دعوت کا آغاز کیا۔ لہذا ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ انقلاب برپا ہو تو افراد کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آیات قرآنی کے ذریعے ایمان پیدا کیا جائے۔ دعوت ایمان قرآن کے ذریعے، یقین والا ایمان، کنوکشن والا ایمان، انسان کی شخصیت کو بدل دینے والا ایمان اگر کوئی ہے تو وہ قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔ آئے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کو ذریعہ ایمان، منبع اور سرچشمہ یقین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بنا دے۔ بڑی پیاری آیات ہیں قرآن حکیم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنا بھی جائزہ لیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے، عظمت خداوندی کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تلاوت قرآن حکیم ذریعہ ایمان کا، جیسے ہی آیات قرآنی ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ایمان میں اضافے کا ذریعہ اللہ کا کلام۔ تو دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کے ذریعے اپنے ایمان میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سالانہ بنیادوں پر نہیں، ہمارے عام طور پر قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے لیکن رمضان میں، اور اتنا پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں قرآن سے ہمارا وہ تعلق باقی نہیں رہتا جیسے کہ رہنا چاہیے، لہذا تھوڑا تھوڑا مسلسل ہو، تسلسل کے ساتھ ہو۔ رب کائنات اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہو مسلسل، اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مقدار میں تھوڑا ہو لیکن ہو تسلسل کے ساتھ، وہ زیادہ پسندیدہ ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس میں تسلسل نہ ہو، کنٹینیوٹی نہ ہو۔ تو بہرحال انقلاب برپا کرنے کے لیے سب سے پہلے افراد کی تیاری، ایک ایک شخص کو تیار کیا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا مدرسہ پیغمبر نے جو مدرسہ قائم کیا، پہلا مدرسہ ایک صحابی کا گھر تھا، کیا نام تھا ان صحابی کا، اس صحابی کا نام، عظیم صحابی جن کا گھر سب سے پہلا مدرسہ بنا قرآن کی تعلیم کا، رات کے وقت صحابہ کرام جمع ہوتے تھے وہاں اور قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے۔ سرچنگ کوشچن ہے، میں نے سوال اسی لیے کیا کہ غور کریں، آج ان کے نام پر سیریز ہے اسکولوں کی، مدارس کی، دار ارقم، ارقم تھا ان صحابی کا نام، اور ان کا گھر وہ سعادت والا گھر بنا کہ رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر صحابہ کرام جمع ہوتے اور قرآنی آیات پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی دار ارقم بنا دے، ارقم جیسی عظیم شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے گھر میں بھی ہمارے بچے ہمارے گھر والے قرآن پڑھیں، اور خاص طور پر رات کے وقت قرآن پڑھیں، رات کے وقت تنہائی میں قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو بہت سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں اور آیات قرآنی سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس انقلاب کے لیے انتہائی اہم، کیونکہ اگر افراد نہیں بدلے، افراد کی سوچ نہیں بدلی، دنیا پرستی ان کے دلوں سے نہیں نکلی، تو بہرحال انقلاب آ بھی جائے تو جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ جن کا اپنا اندر سے انر اگر انسان کا باطن تبدیل نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا، انقلاب باہر آ جائے، اگر میرا اندر سے میرے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، خدا خوفی پیدا نہیں ہوئی، تزکیہ نفس پیدا نہیں ہوا، آخرت کی محبت پیدا نہ ہوئی، تو بہرحال سب سے بڑا فساد کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا پرست ہوں۔ لہذا انقلاب برپا کرنے کے لیے افراد کی تیاری میں قرآن کی تلاوت، اس کے ذریعے ایمان پیدا کیا جائے، اسی کے ذریعے تزکیہ کیا جائے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سبحان اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، دل سے ہر طرح کی محبت، مال کی محبت، عجوب، تکبر، کینہ، حسد، بغض، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ساری حسد برائیاں جو ہیں باہر ہو جائیں، جب یہ دل پاک ہو جائے گا ان تمام بیماریوں سے، برائیوں سے، تب پاکیزہ شے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اس کے دین کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے قرآن کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اگر گلاس اندر سے ناپاک ہو، اندر سے نجس ہے، ناپاک ہے، خراب ہے، تو آپ کتنا ہی پاکیزہ پانی اس کے اندر ڈالتے رہیے، وہ مشروب خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شفٹ آف امفیسس یہ ہوا ہے کہ باطن ہی کو پاک کرنے پر لگا دیا سارا کا سارا وقت، اسی کو ماننے میں لگایا اور انقلاب ذہن سے ہی نکل گیا۔ بھائی افراد کی تیاری کس لیے، فوج کس لیے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ فوج کا کوئی مقصد بھی ہے؟ ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن اور بڑے بڑے ریاستوں کے اندر ریاست بنانے کے لیے نہیں ہوتی، فوج بنیادی طور پر ہوتی ہے لڑنے کے لیے، زیادہ ان کو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ کے بعد اصل مقصد ہے لڑنا، لڑائی کریں، اور لڑنا ان کے ذہن میں ہی نہ ہو اور طاقت ان کے پاس موجود ہو تو پھر تو انہوں نے فساد ہی کرنا ہے زمین میں، اور کیا کرنا، عیاشیاں کرنی ہے اور کیا کرنا۔ ایسے ہی اگر آبجیکٹو اللہ کا دین نہیں، اللہ کا دین کو غالب کرنا نہیں، تو پھر تزکیہ نفس خود ایک فساد بن جائے گا کہ انسان اپنے ہی نفس میں لگا رہے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا، بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا جواب شکوا میں، بلکہ شیطان کی، بلکہ ابلیس کی مجلس شورا میں جو ایجنڈا دے رہا ہے وہ، مومن کے بارے میں کیا ایجنڈا دیا، مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں اسے۔ یہ مزاج خان کائی میں لگا رہے، اللہ کے نعرے لگاتے رہے، اور پارلیمنٹ میں شیطان اللہ، شیطان اکبر ہو، عدالت میں شیطان اکبر ہو، اور پوری کی پوری نظام زندگی میں شیطان بڑا ہو، اور ہم اللہ اکبر کے نعرے مسجد میں، مدرسے میں، اور اسی طرح خانقاہوں میں لگاتے رہے، تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال ہی کے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملہ کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے معنی وہ اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا، چاہے وہ قیصر ہو یا کسرا ہو، کسی کو بڑا نہیں مانتا، وہ صرف رب کو بڑا مانتا ہے۔ اور ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں چھ مرتبہ اذان میں، بار بار نماز میں اللہ اکبر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آبجیکٹو اللہ کا دین کا غلبہ، اس کے لیے آیات قرآن کے ذریعے دعوت، تبلیغ، تزکیہ، افراد تیار کرو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو افراد کی تیاری کا مقصد اللہ کا دین کا غلبہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقینی ذریعہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔